شاید ہمارا ملک کچھ ہی وقت میں اللہ محفوظ کرے اس کو شاید خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، ہم سول وار کی طرف جا رہے ہیں. سول وار کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، داخلی انتشار بھی ہو سکتا ہے، پولیٹیکل اور اقتصادی معیشتی بحران بھی ہو سکتا ہے، باہر کے ملک کی کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، جو سب سامنے میں آ رہی ہے بات. اس حالت میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ اس ماہوار کے رمضان میں اپنے آپ کو کیسے تیار کروں اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ وہ سوچنے کی چیزیں ہیں. آپ اپنے اپنے کردار کے اوپر غور کریں. مثال کے طور پر ہم اور آپ تقریباً ہر نماز ہر عبادت کے اندر الاجل الاجل کسی نہ کسی انداز میں کہہ رہے ہیں. آیا غیبت کے عنوان سے ہمارے اوپر جو ذمہ داری آتی ہیں وہ انجام پا گئی ہیں؟ کیا ذمہ داری ہے؟ اچھا ایک عام انسان اپنے سر پہ کیا ذمہ داریاں لیتا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا ذمہ داریاں لینی تھی؟ اس حساب سے تھوڑا سا مقایسہ کر لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. فلسفہ یہ سب شعور ہمارے اندر نہ ہو، ہمارے اندر یہ سب شعور نہ ہو، ہم ایک سادہ سدھے سے آدمی ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے تعلیم حاصل کرتے، اس کے بعد اپنی کمائی کے لیے کوشش کرتے، جب کمائی کر لیتے تو اپنے بھی بچوں کو کمانے کے پالنے کی کوشش کرتے، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد اپنے بچوں کے کیریئر کے لیے سوچتے، پھر وہ بچے بڑے ہو جاتے، پھر آپ ان کے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے دن دیکھتے، پھر شادی بیاہ، ان بچوں کے بھی بچے، اس کے بعد آپ ریٹائرڈ ہو جاتے اور زندگی گزر جاتی. یہی ہوتا ابھی کچھ اور ہے، ابھی کچھ اور ہو رہا ہے. ایسا غیبت نہ ہوتی تو کیا کرتے آپ؟ اب جب کہ غیبت ہے تو آپ نے کیا کیا؟ اگر غیبت نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ مثلا ابھی آئیڈیل سوچیں ہم لوگوں کے کیا تھے. اگر غیبت نہ ہوتی تو میں اپنے امام کی خدمت کرتا ہوں. مثلا آپ اپنے امام کی خدمت کیسے کرتے؟ فرض فرمائیے آپ پاکستان میں ہوتے اور امام کوفہ میں یا مثلا عراق میں تشریف فرما ہوتے، آپ ان کی خدمت کیسے کرتے؟ تو آپ کہتے کہ جو وہ چاہتے میں انجام دیتا. تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا کرتے آپ؟ اس کے بعد اگر پتہ چل بھی جاتا اور آپ کی نوکری ہوتی، چار بجے چھ بجے واپس آتے ہیں آپ تھکے مارے، پھر آپ کرتے؟ ابھی آپ کہیں گے ہاں ہم کرتے، پھر میرا ایک سوال یہ ہوگا ابھی کیوں نہیں کر لیتے؟ ابھی کر لیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہونا کہ اس وقت امام اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھتے، اس وقت بھی وہ دیکھتے ہیں، میری اور آپ کی آنکھیں ان کو نہیں دیکھتی. اس وقت ہم بھی دیکھتے ہیں، اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے، ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی، ابھی بھی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو سوچنے کا ایک نقطہ آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے. امامت کی حمایت کے لیے آپ نے اور میں نے کیا کیا؟ ہم میں سے کچھ لوگ امامت کو چاہ رہے ہیں، امام کی تشریف آوری کو چاہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی اپنا ایک فائدہ دیکھ رہے ہیں. اگر زبان سے نہیں کہنا چاہتے اس بات کو ظاہر ہے، لیکن مثلا فرض فرمائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اور ہم ایک دوسرے سوال کرتے ہیں، آپ اور میں ظہور کی دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب ظہور ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں الاجل الاجل، امام جی کی تشریف لے آئے، اجل فی فرج مولانا، خدا ممتاز سے دعا کرتے ہیں خدا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ظہور ہو گیا تو کیا کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں خدمت کروں گا. دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہیں کہ امام تشریف لائیں گے، جب وہ حکومت بنا لیں گے تو ہمیں ایک اچھا دور دیکھنے کو ملے گا، ہم حاکم ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے آپ انعام کا انتظار کر رہے ہیں، انعام کا انتظار کر رہے ہیں، اچھے ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی میں محکوم ہوں، پرائم منسٹر سیکرٹریٹ میں کوئی اور بیٹھا ہے، کل ایک وقت آئے گا میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں گا، اس کا انتظار کر رہا ہوں. یہ ایک آدمی کا جواب ہو سکتا ہے. دوسرا آدمی ممکن ہے کہ اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ مجھے کیا انعام دیں گے، اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل میں ان کی خدمت کی ایک آرزو تڑپ رہی ہے، میں چاہتا ہوں وہ تشریف لائیں تاکہ میں ان کی خدمت کروں. اس بندے خدا کو میں کہوں گا ابھی کیوں نہیں کرتے پھر؟ ابھی کرو. اچھا ممکن ہے وہ جواب میں کہیں گے بھائی وہ تو جب تشریف لائیں گے تو مجھ سے کہیں گے یہ کرو تو میں کر دوں گا. اس وقت وہ نہیں کہہ رہے کہ کیا کروں، تو اس کو تلاش کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا مانگا ہے اس وقت ہم سے؟ اس وقت اگر وہ ہوتے تو یہ بہانہ کرتا وہ عراق میں رہتے، میں پاکستان میں رہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کیا چاہتے ہیں. آپ ابھی بھی مانگیں ان سے، آپ ابھی بھی چاہیں، کہ مولا ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے، ہم چاہتے ہیں ہمیں پتہ چلے، پھر ہم کر کے دکھائیں گے کہ آپ کی خدمت ہونی کیسے ہے. اگر وہ شخصاً نہ بھی تشریف لائے آپ کو بتانے کے لیے، تو ان کی ہدایت مختلف طریقوں سے آپ تک پہنچ سکتی ہے. کیوں طلب نہیں کرتے؟ طلب کریں کہ مولا آپ کی ہدایت چاہیے کہ ہم حالات خراب ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے سامنے مختلف راستے ہیں، ہمارے اندر کچھ توانائیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ توانائیاں ضائع ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں آپ کی خدمت کریں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کیسے کریں. اس کے بعد اس خدمت کے لیے آگے بڑھیے. اچھا اب اس خدمت میں رکاوٹ کیا ہے؟ خدمت میں نہ جاننا رکاوٹ نہیں ہے، جاننا نہ جاننا رکاوٹ نہیں ہے. مشکل خدمت کے پیچھے جو قربانی دینی پڑتی ہے وہ مشکل ہے. ایسا نہیں تھا کہ مولا جب جنگی صفین کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں کو پتا نہیں تھا اب کرنا کیا ہے. واضح تھا کہ آپ جنگی صفین پہ جا رہے ہیں، آپ بھی جنگی صفین پہ جائیں. جب شہید الشہداء کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے تو کیا کوئی تھا جس کو پتا نہیں تھا مجھے کرنا کیا ہے؟ ظاہر سید الشہداء کربلا کی طرف جا رہے ہیں، آپ کوفہ میں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ آپ بھی کربلا کی طرف جائیں. یہ بات آسان تھی کہ کرنا کیا ہے، مشکل ساری یہ تھی کہ اس کرنے کے پیچھے قربانی دینی پڑے گی، وہ کون دے گا؟ آج بھی ایسا ہی ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جو کل کے عذر تھے آج کے عذر بھی تقریباً وہی ہیں، نوعیت تھوڑی سی بدل گئی. کل کو سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو کیوں نہیں دیتا تھا؟ بس وہ کیا تھا کہ مولا میری تو کھیتی باڑی ہے، میں اس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. آج میں اور آپ کیا کہیں گے؟ جاب سے فارغ ہوں گا تو کوئی کام کروں گا. کل بھی یہی تھا، آج بھی کل یہ کہہ رہے تھے کہ مولا اگر میں آپ کے پیچھے چل نکلا میرے بھی بچوں کیا ہوگا، آج کیا کہیں گے؟ کم و بیش آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا آج ایک ایکسکیوز کا اضافہ کر دیا ہے، وہ کیا؟ ابھی غیبت کا دور ہے، کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے ان کا. کس نے کہا؟ آیا غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے معتقد لوگوں کا امام سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، کمٹمنٹ ختم ہو گیا ہے؟ جو انہوں نے وعدے کیے تھے امامت پہ جانے ساری کے، وہ وعدے ختم ہو گئے کیا؟ کیا ہمیں چھٹی مل گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہم ابھی بھی امامت کے معتقد ہیں، امامت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں کے اوپر ہے، کل ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے. خدا نے جو ستون قائم کیا ان میں ستون کوئی ستون ولایت سے بڑھ کر نہیں ہے، ہمیں ان سب کے جواب دینے ہیں. تو پھر ہماری زندگی کس پہ گزر رہی ہے؟ یعنی اگر میں اپنی زندگی میں حساب کروں، ایک عام آدمی کی زندگی میں حساب کروں کہ ہفتے میں کتنے گھنٹے امامت کے لیے لگاتا ہے، کیا جواب ہمارے پاس؟ یہی تو عذر وہ تھے جو مسلمان کے لوگ بھی پیش کر رہے تھے. جب امام تشریف فرما تھے، آپ قرآن کریم میں دیکھیں جب وہ جنگ تبوک کا تذکرہ فرماتا ہے، جنگ تبوک کا، تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے، ان سے کہو قیامت کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ کہتے ہیں اگر ہم چلے گئے تو ہماری فصل کا کیا ہوگا؟ آج بھی بعینی یہی چیزیں. آپ دین کی کیوں کوئی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ مثلا ایک عام آدمی وہ کہتا ہے میں اگر کروں کیسے کروں، میرے پاس جاب کے علاوہ ٹائم نہیں ہے، گھر پہنچتا ہی سات آٹھ بجے ہوں، نو بجے ہوں، اتنا تھکا ہارا ہوتا ہوں، پھر میں فوراً سو جاتا ہوں. یہی سارے عذر پہلے بھی تھے. یعنی ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو 1400 سال پہلے لوگوں نے غلطیاں کی تھیں وہ بہت فاحش غلط چیزیں تھیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، وہ سب کے سب غلط تھے، اور ہم عملاً وہی غلطیاں کرنے کے باوجود ہم سب صحیح ہیں. ہم کیوں صحیح ہیں؟ اگر صحیح ہیں تو وہ بھی صحیح تھے، اور اگر وہ غلط ہیں تو ہم کیوں صحیح ہیں؟ پھر ہم بھی غلط ہیں. اچھا اگر زیادہ زیادہ ثابت ہو گیا کہ غلط ہے تو اب کیا کریں؟ اب اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اب صحیح کیسے کریں گے؟ کچھ وقت نکالیں. آپ زندگی بھر آپ اور میں اپنی معاش کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں نا، وہ لوگ بھی اپنے معاش کے لیے جدوجہد کرتے تھے. جن کو میں اور آپ الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے امامت کا ساتھ نہیں دیا، بہت غلط لوگ تھے. کیا غلطی تھی ان کی؟ وہ اپنے کھیتوں پہ کھڑے رہے، سید الشہداء قربان ہو گئے، آپ اور میں اپنی جابس پہ کھڑے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. آپ اور میں اپنے کاروبار کے اوپر کھڑے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. تو انہوں نے کون سی ایسی فاحش غلطی کی ہے؟ ہاں غلطی ہے تو غلطی تو ہماری بھی ہے، آپ بھی صحیح کریں. وہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، سزا پائی، غیبت ہو گئی. جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا ان کو سزا ملی، حجاج بن یوسف آ گیا. اگر ہم بھی یہی غلطی کریں گے ہمارے ساتھ بھی یہی مصیبت آئے گی، نعوذ باللہ تعالی. عراق اوپر ایک مصیبت ٹوٹی صدام حسین کی شکل میں. 30 سال تک وہ ظالم جاب حکومت کرتا رہا. ایرانیوں پر ایک مصیبت ٹوٹی, فسق و فجور و فحاشہ کی صورت میں شاہ کے زمانے میں تھا وہ, اور اس کا باپ پتہ نہیں کتنے عرصے تک اس قوم کے اوپر مصیبتیں ڈھاتے رہے. یہ مصیبت ہم پر ٹوٹی ہے. کیا مصیبت؟ نااہل حکمرانوں کی مصیبت جس کے اندر میں اور آپ مبتلا ہے. کسی کو نہیں معلوم اس قوم کا مستقبل کیا ہے, کسی کو فکر بھی نہیں کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہے. جیسے 16 کروڑ عوام نہیں ہے, جانور رہ رہے ہیں یہاں, کسی کو اندازہ نہیں ہے, بھوک بھی بھوکے مر رہے ہیں یہ لوگ, کسی کو پرواہ نہیں ہے, گرمی کھاتے ہیں سردی کھاتے ہیں, بھوک ہے افلاس ہے کیا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی اہل حکمران نظر نہیں آتا. یہ کیا ہے؟ یہ نااہلی سزا ہے. ایکچولی ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے, تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو بھی قوام الناس, اس کے ذریعے لوگ قائم ہیں, اور اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کر دو گے تو ہم اشرار کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیں گے, بروں کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ پھر تم دعائیں مانگو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یعنی خدا نے کیا فرما رہا ہے, ایک دفعہ تم نے ایک برائی شروع کی, اس برائی کا ایک نتیجہ آئے گا, اب وہ برائی دعا سے دور نہیں ہوگی. جس برائی کے نتیجے میں یہ برائی آئی تھی, اس پہلی برائی کو دور کرنا پڑے گا, تب یہ ختم ہوگی. اب آپ کے سامنے ایک مشکل ہے, آپ کے حکمران نااہل ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, پوری دنیا مان رہی ہے یہ نااہل ہیں. جو دنیا امداد نہیں دے رہی, اس کی ایک وجہ تو یہ کہ ان کے مفادات نہیں آ رہے, اس لیے امتیاز امداد نہیں دے رہے. دوسری وجہ یہ کہ ان کو پتا یہ لٹے رہے ہیں, پچھلی دفعہ ان کو زلزلے پہ امداد ملی تھی, انہوں نے لوٹ لیا تھا قوم کو, اس لیے سب امداد دینے میں رکے ہوئے ہیں, اور جو دے رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کس وجہ سے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو نااہل حکمران ہونا دنیا بھر کے لیے ثابت ہے. ابھی نااہل حکمران کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی. جہاں پر ہمیں بولنا چاہیے تھا وہاں ہم نہیں بولے, جب نہیں بولے تو یہ مصیبت آئے گی سر پہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں گا سائڈ میں چلے جائیے, دعا پڑھیے, جیسے آپ دعا پڑھیں گے حکمران اہل ہو جائیں گے. نہیں, روایت کہہ رہی ہے دعائیں مانگتے رہو گے تمہاری دعائیں پوری نہیں ہوں گی. پھر کیا کرنا ہوگا؟ جو شروع غلطی کی تھی اس غلطی کو صحیح کرو, امر بالمعروف شروع کرو, برائی کا مقابلہ کرو. کم سے کم اتنی تمہارے اندر جرات ہونی چاہیے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی انجام پائے تو تم کہو کہ یہ برا ہے. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک عجیب مشکل ہے, آپ میرے گھر کی 1 انچ دیوار پہ قبضہ کر لیں, میں آپ کے خلاف کیس کر دوں گا کہ بھائی آپ نے میری زمین پہ قبضہ کیا, لیکن آپ میرے دین کی توہین کرتے رہے میں کچھ نہیں کہوں گا. اچھا, گھر کی دیوار دین سے زیادہ مقدس ہے؟ آپ میرے پلاٹ پہ نظر بھی رکھیں تو میں اسٹے لے لوں گا کہ کہیں آپ کچھ اور نہ کر لیں, آپ میرے دین کی دھجیاں بھی کھیر دیں میں کچھ نہیں کہوں گا. اور میں زیادہ سے زیادہ یہ کہوں گا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, یہ دین ہے, یہاں پہنچنا چاہیے تھا. اب ممکن ہے اب شروع کہاں سے کریں؟ اپنے اوپر محنت شروع کریں, آہستہ آہستہ اپنے معاشرے کے اوپر محنت شروع کریں. میں ابھی تعجب سے سوچتا ہوں, ابھی یہ سیلاب آیا ہے, اس کے لیے ابھی جب چندے جمع ہونے کی باری آئے گی, ابھی ریکنسٹرکشن کا دور شروع ہوگا, جب چندے جمع ہونے لگیں گے تو اس ریکنسٹرکشن کے دور میں یہ پھر کانسرٹس کریں گے, چندے جمع کریں گے. جس فسق و فجور سے یہ مصیبت آئی ہوگی اسی فسق و فجور کو انجام دے کر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. کیا مشکل ہے, کہاں پھنس گئے ہم لوگ؟ اب پھنس کیوں گئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے دین کے معاملے میں حساسیت دکھانا بند کر دی, دین کے معاملے میں سوچنا بند کر دیا, ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتے. دشمن کا ایک بہت آسان حربہ ہے, لوگوں کو ان کے ذاتی معاملات میں, لوگوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے تعلقات میں اتنا الجھا دو بڑی شناخت ان کی نظروں سے نکل جائے, بہت آسان حرب ہے. یعنی مثلا ابھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں سیلاب نہ بھی آتا تو امریکہ یہی کرتا, پھر انہیں یہی کرنا تھا. اگر ان کو مثال کے طور پر امریکہ کو ایران پہ حملہ کرنا ہوتا تو یہ یہی کرتے کہ کہیں پاکستان کو الجھا دو تاکہ پاکستانی لوگ اس مسئلے پہ توجہ نہ دے سکیں. بہت آسان کام تھا. اگر آپ کے اوپر سیلاب نہ بھی آیا ہوتا تو آپ کے اوپر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی, آپ ویسے ہی کہیں توجہ نہیں دیتے, آپ ویسے ہی اپنی زندگی میں یہیں پھنسے رہتے. गंदम की शॉर्टेज कर दी जाती है, फिर आपको इससे कोई गलत नहीं थी, ईरान का हमला हुआ या इराक का हमला हुआ है, आप अपनी गंदम की बोली देखते हैं। ये इनका सादा तरीन हल्का है, आसान तरीन काम है इनके करने का। अच्छा ये काम क्यों कर पाते हैं? ये हमारी कमजोरी और अफरतफरी से फायदा उठाते हैं। हम कमजोर हैं, हमने अपने रबते कम कर दिए हैं, एक दूसरे के बारे में सोचना समझना कम कर दिया है। इस कमजोरी अफरतफरी से फायदा उठाते हुए जो मनसूबा चाहते हैं हमारे ऊपर इजरा कर देते हैं। अच्छा इसको उल्टा करते हैं, आप क्या करना शुरू करें, आप सबसे पहले सोचना समझना शुरू करें, गौरव फिक्र शुरू करते हैं। ये दीन बहुत अजीब दीन है, बेज़ाहिर आपको लगेगा इबादत करवा रहा है, सादा सी एक इबादत लगेगी, अगर उस सादा सी इबादत के ऊपर आप गौर करेंगे आपको लगेगा आपका सबसे बड़ा दुश्मन इसी से टूट जाएगा। अगर वो मुझसे कहे दुनिया भर के कैपिटलिज्म का मुकाबला करने के लिए इस्लाम ने क्या तरकीब दी है, तो मुमकिन है वो सोचे मैं पूरी किताब बताऊंगा कि कैपिटलिज्म का मुकाबला करने के लिए ये किताब दी है। नहीं, किताब में दी एक सादा सा हुक्म दिया है, उसने कहा कनाअत करो, बस एक छोटा सा हुक्म कनाअत करो। जैसे आपने इस हुक्म को समझ लिया, इस पर अमल करना शुरू किया, आप कैपिटलिज्म का मुकाबला कर लेंगे। मुतमईन हो कि आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आप कहेंगे शायद इनको पता ही नहीं कैपिटलिज्म कहते किसे हैं। नहीं, हमारा स्पेशलाइजेशन यही है, हमें पता है क्या कह रहे हैं। सादा सादा अहकाम से खुदा आपको ताकत देता है दुश्मनों से लड़ने के लिए। अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आप चाहते हैं मजबूत हो जाएं, आप चाहते हैं बाइज्जत कौम बने, आप चाहते हैं आप सरखरू हो जाएं। अहले बैत के चाहने वाले दुनिया के अंदर मुख्तलिफ महाजों के ऊपर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। ये ईरान का महाज, लुबनान का महाज, इराक का महाज, हर जगह कुफर की नागर बढ़ी है इन्होंने। आप और हम क्यों मजबूत ना हो? अगर आप शुरू करना चाहते हैं कहाँ से शुरू करें? पहला कदम ये होगा अपने ऊपर गौर फिक्र करें, अपनी जिंदगी की खामियों को तलाश करें। मुमकिन है कोई ये कहे इसका मतलब ये है कि हम बाहर होती हुई खराबी से अपने आप को छुपाने के लिए जात में छुप रहे हैं। नहीं, जात में नहीं छुप रहे, जात की इसलाह कर रहे हैं ताकि बाद में माशरे के ऊपर बाकायदा अमल के साथ दाखिल हों। और बात का मतलब 100 साल बाद नहीं है, इसके साथ साथ ये जैसे जैसे आप अपने नफ्स की इस्लाह करते जाएंगे, जैसे जैसे अपने जात की खराबियों को दूर करना शुरू करेंगे, आपका इज्तिमा खुद ब खुद मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आपके इज्तिमा में खुद ब खुद खुदा ने मुताल की तरफ से एक ताकत और भरपूर कैफियत जाहिर होना शुरू हो जाएगी जहाँ आप इस काम को करना शुरू करेंगे। यानी एक खूबसूरत कॉल आपकी हकमत में अर्ज करूँ, इमाम खुमैनी कहा था एक मौके पर, उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला कहा 1,24,000 अंबिया एक छत के नीचे जमा हो कभी इख्तलाफ नहीं करेंगे, 2 नफ्स परस्त जैसे ही साथ खड़े होंगे इख्तलाफ करेंगे। 1,24,000 अंबिया को आप एक छत के नीचे खड़ा करें, इख्तलाफ करेंगे ये? नहीं, क्यों नहीं करते? अपने लिए काम नहीं कर रहे, खुदा के लिए कर रहे हैं, लिहाजा कभी इख्तलाफ नहीं करेंगे। 2 नफ्स परस खड़ा करें, दोनों इख्तलाफ करेंगे, क्यों? ये खुदा के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात मुख्तलिफ हैं। अभी कौम का इंतशार वाजे हो रहा है, कौम का इफ्तराक वाजे है, कौम की अबतरी आपको और मुझे नजर आ रही है, कहाँ से सही होगी? अच्छा मामूलन यहाँ पर हम लोग बहुत पेचीदा मवाइस के अंदर दाखिल हो सकते हैं और बहुत सारे लोग इसमें दाखिल होते हैं, मैं उन तमाम को छोड़कर पहला कदम आपसे अर्ज करूँगा, थोड़ा सा अपने नफ्स पर कंट्रोल कर। जैसे आपने काम करना शुरू किया आपका इज्तिमा खुद बहुत मजबूत होना शुरू हो जाएगा, आपकी आपकी आवाज़ के अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी। अब इसकी कुरानी दलील क्या है? आप कुरानी दलील बहुत आसानी से देख सकते हैं, तुम अल्लाह की नुसरत करो, खुदा तुम्हारी नुसरत करेगा, तुम्हारे कदमों को मजबूत कर देगा। किसी ने रावी ने इमाम से पूछा मौला हम खुदा की नुसरत कैसे करें, फरमा उसके फरमा बरदार बन के नुसरत करो। क्यों नहीं फरमा बरदार बनते? तुम उसके फरमा बरदार बनो, खुद ब खुद तुम्हारी नुसरत बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब देखिए हमने किस तरीके से इस्लाम की बुनियादी तरीन उसूलों के साथ नाइंसाफी की। एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का, अजी ये सब किस पसंदर में कहा जा रहा है? माह मुबारक रमजान में कामयाब जिंदगी कैसे गुजारें, कामयाबी कैसे हासिल करें, इस पस मंजर में सारी बातें हो रही हैं। खुदा ने तआला ने कहा कि अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। खुदा ने तआला ने फरमाया अनेअबुदूनी, आप इसका तर्जुमा क्या करते हैं?
خدا نے تعالیٰ نے کہا میری عبادت کرو. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. عبادت کسی کہتے ہیں؟ اب جیسے عبادت کہیں گے فوراً ایک ایسا پہلو ذہن میں آئے گا جو دین کی صرف ظاہری تصویر دکھائے گی, باتیں اس سے نکل جائے گا. ہمارے نزدیک عبادت کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا عبادت ہے, رکوع سجود قیام عبادت ہے, قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے. بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب عبادت ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے بس یہ ظاہر چاہا ہے کیا؟ بس ظاہر چاہتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت خوبصورت تشریح اس طرح سے, اب عربی زبان میں ایک گھاس کو استعمال کیا جاتا تھا. عرب اس معاملے میں بہت عجیب تھے, عرب اپنی زندگی کے معاملات میں سے لغت نکالتے تھے. عربوں کی زیادہ تر لغتیں ان کی زندگی کے معاملات میں سے تھیں. مثلا عبد کا لفظ کہاں سے نکالا؟ عبد کا لفظ نکالا ایک گھاس سے. ایک گھاس تھی, اس کو جانور کھاتے تھے, اور وہ جانور کھاتا تھا تو اس کو اس کے منہ میں خشکی ہو جاتی تھی, پانی پینا پڑتا تھا. لیکن اس گھاس کو کھانے کے نتیجے میں جانور کی گروتھ بہت تیز ہو جاتی تھی, وہ بہت تیزی سے پلتا تھا, بڑھتا تھا, پروڈکشن بھی اچھی ہو جاتی تھی. مثلا جو دودھ دینے والے جانور تھے وہ زیادہ دودھ دینا شروع کر دیتے تھے, جسم پہ بوجھ زیادہ آنا شروع ہو جاتا تھا. تو وہ ایسی چیز تھی کہ کھاتے وقت تکلیف دے تھی, لیکن کھا لے تو بہت اچھا تھا. یہاں سے عبد کا لفظ نکلا ہے, یہ ہے بندگی. شروع میں مشقت ہے, آگے بہت اچھا ہے, بس یہ ہے بندگی. اچھا ہم نے اس کا ترجمہ کیا کر دیا؟ عبادت. اور عبادت کا ترجمہ کیا کیا؟ قیام رکوع سجود. یہ ہو گئی عبادت ہماری, صرف اتنی نہیں ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہو گئی بندگی. اب اور آگے بڑھتے ہیں, پھر ایک لفظ آیا عبید. عبید کون ہوتا ہے؟ عبید وہ ہوتا ہے جو غلام ہوتا ہے. اچھا یہ غلام کیوں ہوتا ہے؟ غلام اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی احسان ہوا ہے, اس احسان کے نتیجے میں یہ غلام ہو گیا ہے. اچھا جب اس احسان کو ادا کرنے لگتا ہے تو اس کو ادا کر نہیں پاتا, تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ خدمت کرتا ہے, اطاعت کر رہا ہوتا ہے. ایک عظیم الشان احسان کو ادا نہ کرنے کے نتیجے میں خدمت اور اطاعت کرنے والا شخص یہ عبید کہلاتا ہے. اب آپ عبادت اور بندگی دونوں کو جمع کر لیں. عبادت یہ ہے کہ مشقت کرے, محنت کرے, جس کا ثمر بہت اچھا ہے. بندہ کون ہے جو کسی احسان کے نتیجے میں اس کام کو انجام دے رہا ہے؟ اب خدا نے متعال نے ان دونوں کو جمع کر دیا. خدا تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس نے ہمیں عبید بنایا, ہمیں بندہ بنایا, اور ہم سے کہا تم عبادت کرو. اب ہم چونکہ اس کے عظیم الشان احسان کو ادا نہیں کر پائے تو اس کی اطاعت کریں, لیکن اس اطاعت میں خدا نے ایک مزہ ڈال دیا. وہ کیا؟ شروع میں مشقت ہوگی, فائدہ تمہیں ہی ہوگا. اگر اونٹ وہ گھاس کھائے تو کیا گھاس پہ احسان کیا اس نے؟ نہیں, گھاس پہ احسان نہیں کیا ہے, اسی کو کچھ ملنا ہے, خدا کو کچھ نہیں ملنا ہے. یہاں پر یہ بندگی ہے, اس نے ہمیں بندگی دی ہے, کہا تو ہماری اطاعت کرو. ہماری اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ نہیں ملنا. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما اريد منهم من رزق, میں ان سے رزق نہیں مانگ رہا, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ دیں. کیا چاہ رہا ہوں؟ بندگی کریں تاکہ ان کو کچھ مل جائے. یہ ہماری اور آپ کی بندگی. اس نے ہمیں بندگی کے لیے بلایا ہے, ماہ رمضان کو بندگی کا مہینہ قرار دیا, کہا اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو, اپنی بندگی کو مضبوط کرو. تم اپنی بندگی کو مضبوط کرو گے, خدا تعالیٰ تمہیں مقام دینا شروع کر دے گا. فارسی میں جملہ استعمال ہوتا ہے, کہتے ہیں تا بندے ہیم تا بندے ہیم تا بندے ہیم, یعنی جب تک بندے ہیں کیا ہوں گے؟ تا بندے ہیم, ہم چمکتے رہیں گے. یہ خدا کا اصول, بندے بنو. بندگی میں خدا تعالیٰ نے سرخروی رکھ دی ہمارے لیے. جتنی ہماری بندگی کم ہوگی ہماری ذلت بڑھتی چلی جائے گی, ہماری یتیمی بڑھتی چلی جائے گی. تو اب اگر آپ کو مجھے حل چاہیے, ہم اور آپ کو حل چاہیے, قومی سطح پہ حل چاہیے, فردی سطح پہ حل چاہیے, یہ ماہ مبارک رمضان حل ہے. بندے بن جائیں, بندگی دکھائیں. اچھا اب عملاً, یہ تو ساری نظریاتی باتیں, عملاً کیا کریں؟ عملاً جیسے کہ میں عرض کرتا ہوں, دو چار پوائنٹس لے لیجئے,
اس ماہ مبارک رمضان کے بہانے اپنی اصلاح کر. اصلاح کا عمل دن دو دن کا نہیں ہے, اصلاح کا عمل پوری نسل کا. یہ جو آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء ہیں 80-80 سال مثلا 90-90 سال ان کی عمریں بعض کی, جن کے اخلاقیات عرفانیات علم کے اوپر آپ کو اطمینان ہے, مت سوچیے گا یہ 80 سال ہونے کے بعد اپنی اصلاح کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ اب ہم سب صحیح ہو چکے ہیں. اس دور میں بھی اپنے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں, اس دور میں بھی مشقت کر رہے ہوتے ہیں. ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم نے تو شاید یہ کام شروع ہی نہیں کیا ابھی. عزیزان محترم, ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھائیے, اپنی بندگی کو مضبوط کریں. بندگی کو مضبوط کرنے کے لیے اب سب کو میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حالات بہت سخت ہیں, قومی سطح پر مشکلات کا سامنا ہے, ملکی سطح پر مشکلات کا سامنا ہے. ان سب کا حل کیا دیا جا رہا ہے؟ ان سب کا حل یہ دیا جا رہا ہے کہ بندگی کرو. بندگی کرنے کے لیے کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ بندگی کرنے کے لیے غور و فکر سے شروع کرنا ہوگا, اپنی زندگی کے اہداف کو معین کر. اور جہاں آپ کہتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں, وہاں آپ لاوارث تھوڑی ہیں, آپ کا ایک وارث ہے. آپ بے سرپرست تھوڑی ہیں. جس کا کوئی نہیں ہے وہ مصیبت میں پڑا ہو کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کرنا ہے, میرا کوئی سرپرست نہیں ہے, والی و وارث نہیں ہے. آپ کا والی و وارث ہے, آپ کو تو سرپرست ہے. احساس کرتے ہیں کہ واقعی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, پوچھیے, سوال کیجیے. کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے دروازے تمہارے اوپر بند ہیں؟ نہیں کہا. مشہور معروف واقعہ ہے بحرین کا. بحرین بہت اچھی جگہ ہے, ہم لوگوں کے لیے بحرین کشف نہیں ہوا ہے, یعنی ہم لوگوں کو نہیں معلوم بحرین کیسی جگہ ہے, کیونکہ بحرین ہم لوگ کا آنا جانا نہیں ہے. ورنہ بحرین بہت خوبصورت جگہ ہے, معنویات بہت زیادہ ہیں وہاں پر. 80% سے زیادہ آبادی شیعہ ہے, گرچہ حکومت مخالف ہے, بہت ظلم کرتی ہے ان اہل بیت کے ماننے والوں پر, لیکن اس ملک میں معنویات بہت زیادہ ہیں. یعنی بہت مشہور ایک واقعہ ہے, ایک شیخ بہائی ہوا کرتے تھے, بڑے گرم قدر عالم سائنسدان بھی تھے, ایسی ایسی چیزیں بنا کر گئے آج سے 600 سال پہلے کہ ابھی تک اس دور کی ٹیکنالوجی میں چیزیں کشف نہیں ہو پاتی. اصفہان بہت بڑا شہر تھا اس زمانے کے حساب سے, یعنی بڑے کیپٹلز میں شمار ہوتا تھا. اور اس زمانے میں گھروں کے اندر حمام نہیں ہوتے تھے, ایک سینٹرل حمام ہوتا تھا جہاں پہ بہت سارا پانی گرم کر دیا جاتا تھا, لوگ وہاں پہ جا کے نہاتے تھے. پھر اس میں کیبنز وغیرہ بھی بنے ہوتے تھے کہ اگر کسی نے ایسا کوئی کام کرنا تو اس کیبن میں چلا جائے گا. تو وہ وہاں پر حمام کی جب سوچی, اصفہان جیسے شہر کو کہ حمام کو پانی گرم کرنے کے لیے کتنا ایندھن جلتا ہوگا. شیخ بھائی نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا, پورے شہر کا حمام ایک چراغ سے جلتا تھا, ایک چراغ سے, اور صدیوں تک وہ حمام چلتا رہا. پھر یہ بدبخت انگریز گئے, انہوں نے جا کر اس کی ساری دیواریں کاٹی کہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے, دوبارہ فٹ ہی نہیں ہوا وہ, کبھی سسٹم خراب کر دیا اس کا. شیخ بھائی عجیب عالم تھے اس معاملے میں, کئی ان کی ایسی ایجادات تھیں, ایسی ان کی انکشافات تھیں. ان کے والد بہت نامی گرامی عالم تھے اور بہت متقی پرہیزگار سمجھاتے تھے. تو ایک موقع پر شیخ بھائی کے والد اپنے عالم کشف میں خدا متعال سے التجا کرتے ہیں کہ خدا مجھے بتا میں زمین کی کس خطے میں جا کر بسوں, میں تیرے دین کے لیے ہر جگہ جانے کو تیار ہوں, کوئی ایک جگہ بتا دے جہاں تیری پسند ہو, جہاں معنویت ملے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا جیسے پوری دنیا میں ایک نقطے سے نور نکل رہا ہے. اور انہوں نے اسی عالم کشف میں پوچھا کہ یہ نور کون سی جگہ پر ہے؟ کہا یہ بحرین ہے. بحرین گئے, ممکن ہے ان کے لیے کوئی خاص نورانی تو اس جگہ ملو. میں کچھ وقت پہلے بحرین گیا تھا تو علامہ بھائی کے والد کی وہ قبر وہاں موجود تھی, ایک بہت قدیم قبرستان ہے وہاں پر وہ موجود تھی. پھر وہاں پر ایک مسجد بھی موجود تھی, مسجد خمیس نام کر کے, اہل بیت کے نام پر, خمسہ کے نام پر, اور وہ کہیں بنی امیہ کے دور میں لوگوں نے بنائی تھی. تو اس بحرین میں بہت سارے کرامات موجود ہیں. مثلا وہاں پر علماء ایسے تھے کہ جن کے کرامات لوگوں کے سامنے بہت واضح ہیں. مجھے موقع لگ گیا تو میں یہ عرض کرتا چلوں, شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو, ایک شیخ بہت عجیب ان کی شخصیت ہے وہاں پر, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. میں ان کی مسجد مجھے ایک بحرینی نے دکھائی, میں مسجد بنی تھی چوراہے میں, تقریباً کیا بالکل ہی چوراہا تھا جہاں پہ وہ مسجد بنی ہوئی تھی. تو ادھر بھی روڈ, ادھر بھی روڈ, ہر طرف روڈ, اور بیچ میں مسجد, چھوٹی سی مسجد. تو وہ بحرینی تھا, کہنے لگا دیکھو اس کی چھت ہے. تو میں نے دیکھا نہیں چھت نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا کیوں چھت کیوں نہیں ہے؟
کہنے لگا ان کی داستان ہے یہ, جب ان کا انتقال ہوا تو یہاں پر لوگوں نے اس طرح قبہ بنایا, اس کے اوپر چھت بنانے لگی, چھت گر جاتی تھی, بار بار چھت گرتی تھی اور لوگ چھت تعمیر نہیں ہو پاتی تھی, تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہاں پر کوئی معاملہ ہے. تو انہوں نے اس دور کے عرفا سے کہا کہ معلوم کریں کہ کیوں نہیں ہوتا ایسا. تو کہتے ہیں کہ کچھ عرفا میں سے کسی نے ان سے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, ان سے عالم کشف میں رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ, چھت کیوں نہیں بننے دیتے؟ تو کہا کہ میرے مولا کے لاشے پہ سایہ نہیں تھا, سایہ نہیں رکھوں گا, چھت بنانا فضول ہے, کہا مجھے اپنے مولا سے شرم آتی ہے. تیز قسم کے لوگ ابھی اس دور میں بھی مول سے دکھاتے تھے. وہاں پہ ایک اور شیخ کا واقعہ تھا, وہ بھی عرض کرتا چل, وہ ایک روڈ بن رہی تھی, اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ابھی تک وہاں پر, میں گیا تھا دیکھنے کے لیے, وہ بھی چوراہے کے اندر بنی ہوئی ہے. ایک روڈ بن رہی تھی وہاں پہ ان کی خبر بیچ میں آ رہی تھی, اس شیخ کا نام یعنی بہت جلالی مشہور ہے, کیا مشہور ہے, لیکن یہ لوگ اہل معنویت تھے. ایک وہ ہے جو ہم لوگوں کے یہاں مشہور چیزیں ہیں, ایک وہ جو ان لوگوں کے یہاں مشہور تھا. میں دیکھا نہیں, واقعہ معنویت تھی ان لوگوں کے اندر اور اثر تھا. تو وہ وہاں سے روڈ گزر رہی تھی اور روڈ گزرنی تھی اور وہاں پہ ان کی قبر واقع ہو رہی تھی. تو وہاں پر جب اس کو کرنے کے لیے بلڈوزر وغیرہ انہوں نے کافی زیادہ چلائے, دیکھا کہ نہیں بلڈوزر جو ہیں وہ زیادہ اثر نہیں دیتے اور وہ اس کی قبر کو نہیں اکھاڑ پا رہے, بلڈوزر رک جایا کرتے تھے. تو ایک انگریز تھا جو اس تمام کام کو سپروائز کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ تم لوگ مسلمان ہمیں دھوکہ دینے کے لیے بلڈوزر خراب کر دیتے ہو اینڈ ٹائم کے اوپر, اور تم لوگ کچھ غلط کام کر رہے ہو. تو اس نے بلڈوزر خود چلایا اور بلڈوزر خود چلایا اینڈ یہ کہ بلڈوزر الٹ گیا اور خود بھی مر گیا وہاں پر. اچھا اس کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی یہ بلڈوزر ایسا کا معاملہ نہیں ہے, یہ خطرناک جگہ ہے, ایسا کرتے ہیں کہ روڈ برابر سے گزار دیتے ہیں. تو بالکل ڈبل روڈ یوں بیچ تک آتی ہے, ان کی خبر پہ آ کے یوں چلی جاتی ہے, پھر واپس آ کے پھر دوبارہ مل جاتی ہے. اچھا اب جب روڈ ادھر کر لی چوراہ بیچ میں آ گیا, تو وہ دیکھا کہ بھائی کنسٹرکشن کے اعتبار سے معاملہ بہت خراب ہو رہا ہے, خوبصورت سی روڈ کے بیچ میں ایک عجیب سی قبر ہے, تو کہا ٹھیک ہے یہاں مسجد بنا دیتے ہیں. اب جناب وہ مسجد بنانا شروع ہوئی, اس کی تصویریں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں, مسجد بناتے ہیں دیوار گر جاتی تھی, جتنی کوشش کر لی ہر روز بناتے تھے گر رہی ہے, ہر روز بنا رہے ہیں گر رہی ہے, اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ, اخبار کی کٹنگز وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں وہاں. تو اس کے بعد انہوں نے پھر جا کے علماء سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, یہ پہلے بلڈوزر نہیں چلنے دیا, اب دیوار بھی نہیں کھڑی ہونے دیتے. تو پھر بعد میں یہ طے ہوا کہ جب تک حکومت کا حرام مال لگ رہا ہے دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی, پبلک حلال پیسہ لگائے تب شیخ مسجد بننے دیں گے. پھر ڈونیشنز کیا گیا اور چھوٹی سی ایک مسجد بنا دی گئی, وہ مسجد بنی ہوئی ہے ابھی تک, اور ان کا مقبرہ بھی وہاں پر ہے, بہت عجیب جگہ بہرے ہیں. بحرین کا ایک واقعہ مشہور ہے, یہ واقعہ تو انتہائی مستند ہے, مفاتیح الجنان کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, شیخ الرمان نام کر کے واقعہ موجود ہے, وجود امام کے حوالے سے درود بھیجے گا محمد والا. ایک بحرین پر مخالفین کی حکومتیں بہت رہی ہیں, گرچہ آبادی زیادہ تر اہل بیت کے چاہنے والوں کی, لیکن مخالفین کی حکومتیں بہت ہیں. ابھی بھی جو ہے وہ بہت مخالف آدمی ہیں, تھوڑا سا سافٹ ہوا ہے لیکن پہلے بہت ہی زیادہ سخت تھا. بہت بحرین کی داستانیں ہیں. وہاں پر ایک مخالف تھا, حاکم اس کا ایک قاضی تھا, اس نے ایک سازش کی اور انار کچھ دکھائے حاکم کو, ان اناروں کے اوپر خلفاء کے نام درج تھے, انار کے اوپر بالکل نیچرل انار کی کھال کے اس کے اوپر چھلکے کے اوپر کندہ ہوئے ہوئے تھے خلفاء کے نام, چاروں خلفاء کے نام, اور اس نے لا کر دکھایا حاکم کو, کہا یہ دیکھو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چار خلفاء اللہ کے نزدیک مقام رکھتے ہیں, اور یہ جو شیعہ لوگ کہتے ہیں یہ سب کا سب غلط ہے. تو اس حاکم نے بلایا اور شیعوں کو کہا کہ کیا ہے, تو اب شیعہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا صورت حال میں پھنس گئے. تو ان کو کہا کہ تم لوگ جواب دو, اور نہیں جواب دیتے تو سب کے سب قبول کرو کہ یہی مذہب صحیح ہے, اور اگر نہیں کرو گے تو تم سب کو ہم کافر مرتد تصور کریں گے. تو بیوس پھنس گئے کیا کریں, ان سے 3 دن کی مہلت مانگا, 3 دن کا مہلت دو ہم جواب لاتے ہیں. اس کا ٹھیک ہے, یہ لوگ گئے واپس ایک دوسرے کے ساتھ کاؤنسلنگ کی کہ بھائی اب کیا کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ بحرین میں معنویت پہ اصرار بہت زیادہ ہے, پبلک کو بہت اعتماد ہے, بہت زیادہ اعتماد, یعنی ایسا ہے کہ کہیں بات کرتے کرتے آپ کہنا کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے, لوگ چپ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے صحیح کہا, بہت اعتماد کرتے ہیں اپنے علماء کے اوپر. تو بتا وہ بہت پائے کہ علماء بھی ہے واقعہ ایسے ہی. تو وہ بارہ علماء کے درمیان سے افراد چنے گئے، تین افراد جن کی معنویت پہ سب کو اعتماد تھا، ہر ایک سے کہا گیا کہ آپ ایک رات آپ، ایک رات آپ، اور آخری رات سب سے زیادہ بھاری شخص، وہ عبادات کریں گے، گڑ گڑائیں گے تاکہ انشاءاللہ وجود امام وقت تشریف لائیں اور امام وقت آ کر اس مشکل کو حل فرمائیں۔ صاحب ایک رات وہ گڑگڑائے، صبح تک گڑگڑائے، اگلے دن لوگ آئے کہا کچھ نہیں ہوا، مولا تشریف نہیں لائے، دوسرے دن دوسرے گڑگڑائے، سارا وقت ہو گیا ہم تشریف نہیں لائے، تیسرے دن وہ جو تیسرے تھے وہ گڑگڑائے، انہوں نے کہا مولا ہم سب پھنس جائیں گے مصیبت میں، ہم سب مرتد ہونے کے عنوان میں چلے جائیں گے، ورنہ ہمیں سزائیں کاٹنی پڑیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ فجر کے قریب امام تشریف لائے، امام نے پوچھا مشکل کیا ہے، شیخ کا نام پتہ نہیں کیا تھا لکھا ہوا ان کی قبر کے اوپر، اب ان کی قبر پہ لکھا ہے شیخ رمان، انار والے شیخ اس نام سے مشہور ہو گیا۔ ان سے پوچھا کہ امام نے پوچھا مشکل کیا ہے، کام والا مشکل یہ ہے، امام نے مشکل کا حل بتایا جو میں بھی بتاؤں گا، مشکل کا حل بتایا۔ اس کے بعد شیخ سے پوچھا اور کچھ پوچھنا ہے، کہنے کا مولا ایک بات اور پوچھنا ہے، اتنی دیر سے کیوں آئے، تین دن میں ہماری جان نکل گئی، ہم تڑپ گئے تھے۔ امام نے بہت خوبصورت فرمایا، فرمایا تم لوگوں نے تین دن کی مہلت کیوں دی، ہم پر اعتماد کرتے کہ ہم ابھی جواب لائیں گے، ہم اسی وقت آتے ہیں، تم نے ہم پہ کم اعتماد کیا، تین دن کی مہلت کیوں دی، بہت کیا ہے، ہمیں اپنے مولا پہ اعتماد کم ہے، ہمیں اپنے مولا پہ یقین کم ہے، ورنہ تم نے مہلت دی تو تم ہم نے تمہیں اس مشکل میں ڈالا، ورنہ اگر تم مہلت نہ مانتے اور کہتے ہم ابھی جواب لائیں گے تو ہم وہیں آتے، تمہاری نصرت کر دیتے۔ امام نے کیا جواب دیا، امام نے فرمایا جواب جس قاضی نے یہ انار دیے ہیں اس کے گھر کی فنا جگہ پر الماری کے اندر دروازہ کھولو، اس دروازے کے اندر تمہاری مشکل کا حل رکھا ہوا ہے، حل نہیں بتایا، گھر دروازہ کھولو اس کے اندر مشکل کا حل رکھا ہے۔ اب یہ بہت بڑا رسک ہے، آپ کو حل سمجھ میں نہیں آیا ہے اور اب آپ جا کر حاکم سے کہیں کہ مجھے حل پتہ چل گیا ہے اور وہ وہاں رکھا ہے اور نہیں ہوا تو سزا بھی اور بے عزتی بھی۔ لیکن یہ وہ جگہ تھی، اب تو ان کو امام پہ یقین آ گیا تھا نا، پہلے تین دن کی مہلت مانگی تھی لیکن اب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، گئے حاکم کے پاس کہا ہمارے پاس حل ہے، کہا حل بتاؤ، کہا نہیں بتائیں گے نہیں، قاضی کے گھر میں فلاں الماری کے اندر دروازہ کھولیں گے وہاں حل رکھا ہوا ہے۔ قاضی نے کہا نہیں ہوا تم سب کی گردنیں کاٹوں گا، کہا ٹھیک ہے، اب تو امام نے کہہ دیا ہے، اب تو گردن بھی کٹوانے کو تیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہاں پہ گئے دروازہ کھولا تو اس کے اندر فریمز رکھے ہوئے تھے لوہے کے، سانچے، اردو میں انہوں نے بتایا سانچے رکھے ہوئے تھے، وہ کیا تھا، یہ جب انار چھوٹے تھے تو اس نے لوہے کے سانچے اس کے اوپر لاک کر دیے تھے اور ان کے اندر خلفاء کے نام لکھے ہوئے تھے تاکہ جب یہ انار بڑے ہوں تو ان کے چھلکے کے اوپر یہ نام امبوز ہو جائے اور یہ دھوکہ دے سکے۔ قاضی کو اس آدمی کو پکڑوا دیا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ یہ سب ہے حق ہے، اس کو پکڑوا دیا، اس کو سزا ہوئی، کہا اب اناروں کے ساتھ کیا کریں، کہا کچھ نہیں ہے، ان کو کاٹو پھر دیکھتے ہیں۔ اس کو رکھا گیا جس نے حرکت کی تھی، اس کے سامنے انار کاٹے، جیسے انار کاٹتے تھے تین رخ پر جہاں تین کے نام تھے وہ کالے ہو کر سیاہ ہوتے تھے، اس حصے کو تازہ دیکھتے تھے، اس میں دانے تازہ ہوتے تھے جو امام کی طرف والا حصہ تھا۔ اعتبار سے بہت عجیب جگہ ہے لیکن تمام کے پیچھے ہمارے لیے ایک درس ہے، مشکلات میں اپنے امام سے رجوع کیوں نہیں کرتے، انہیں پکارتے کیوں نہیں، آپ سمجھتے ہیں واقعی مشکل ہے اپنے امام کو پکارنا،
اجماع کرے اپنے امام کے اوپر. ہاں یہ کہ میں یہ کہوں کہ آج میں پکاروں اور فوراً امام تشریف لائیں, نہیں, ضروری نہیں ہے کہ تشریف لائیں, لیکن مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں پکاروں. اور اس میں عجیب عجیب چیزیں ہیں, میں واقعات بہت زیادہ ذہن میں آتے ہیں ابھی, لیکن میں سوچتا ہوں کہ اتنے واقعات نہ سناؤں. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ غور کریں. مثلاً بعض اوقات ہوتا ہے میں اور آپ پکارتے ہیں اور چاہتے ہیں ایسا ہو جائے, ویسا نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں امام نے نصرت نہیں کی. کئی سال بعد پتہ چلتا ہے وہ ہو جاتا تو بہت برا تھا, جو امام نے کیا وہ بہت اچھا کر دیا. صبر چاہیے, تھوڑا سا صبر چاہیے. آپ دیکھیں گے ہمیشہ نصرت ہوگی, لیکن اس طریقے سے جس میں ہماری بہتری ہوگی. ضروری نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی ہو جائے, لیکن امام کی نصرت آئے گی. تو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو عادی بنائیں, اپنے امام کی نصرت کو طلب کریں, امام کا ذکر کریں. میں ہمیشہ یہ بات دیکھی ہے, زندگی میں دو چیزوں پر محنت کرنا ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. ایک امام وقت کا تذکرہ, دوسرا قرآن کریم, دونوں ہمیشہ فائدہ دیتے ہیں. یہ ثقلیں ہیں, آپ مشکل میں پھنسے ہیں ان پر توجہ کر پائیں گے. اور آپ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ پاکیزگی لاتے چلے جائیں گے, دائرۂ امام کو پکارنا اور آسان ہوتا چلا جائے گا. پاکیزگی کے لیے بھی ان کو پکاریں. اگر دیکھتے ہیں پاکیزگی کم ہے تو میں اپنے امام کو کیسے پکاروں, اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو پکاریں, کیونکہ وہ دائرۂ فیض پکارے ہیں. قرآن تعالیٰ نے ان کے وجود کے ذریعے سے فیض و برکات کو جاری کیا. اپنے امام کو پکارنے میں جدوجہد کریں, کوشش کریں یہ نام ہماری اور آپ کی زبان پر رہے. دعائے توسل بہت اچھی دعا ہے, کہیں نہ کہیں کوشش کریں, کہیں نہ کہیں تذکرہ ہوتا رہے. اچھا ایک آخری جملہ, آسان کام, بہت آسان کام, اپنی زیارتوں میں توجہ بہت دیں. یہ آسان ترین لگتا ہے مجھے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد, مجلس کے بعد زیارت تو پڑھنی ہے. جب آپ زیارت پڑھ رہے ہوں بالکل ایسی زیارت پڑھیں جیسے امام سامنے کھڑے ہیں, آپ کی زیارت زندہ ہو جائے گی, آپ کی ہماری توجہات اپنے امام کی طرف چلی جائے گی. اور انسان کو کیا چاہیے اپنے امام سے, اگر صرف ایک دفعہ دعا دیتے ہیں اس سے زیادہ کیا چاہیے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, چاہے کوئی ایک دل بہت خالص ہو, اگر سب مل کر امام سے کہیں کہ مولا اس محفل پر ایک توجہ کر, شاید اس کے صدقے میں سب کو توجہ مل جائے. آپ زیارت کے وقت یہ کام کر سکتے ہیں. ابھی مجلس کی بات, جب زیارت ہو مکمل توجہ کے ساتھ اپنے امام کی طرف رخ کریں اور امام سے کہیں آپ کے نوکر کھڑے ہیں, اچھے نہیں ہیں لیکن آپ کے ماننے والے, شاید عمل میں کم ہیں لیکن آپ کے ماننے والے, آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کی توجہات کے منتظر ہیں. اور اس موقع پر سید الشہداء کا واسطہ دینا بہت اچھا ہے کہ وہ اپنے جد امجد کی یاد میں بہت زیادہ. نہیں معلوم ہم اور آپ یہ واقعی کربلا پڑھتے ہیں, ہمیں کام ہوتا ہے. نہیں معلوم وہ سید و سردار جب اس واقعے کو سوچتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. میں سوچتا ہوں ہم نے کربلا دیکھی نہیں ہے, صرف پڑھی اور سنی ہے. وہ سید و سردار تو گویا روزانہ کربلا دیکھ رہے ہیں, کوئی چیز ان سے چھپی بھی نہیں ہے. ہم اور آپ نے صرف پڑھا ہے اور سنا ہے کہ سید الشہداء پیاسے تھے. وہ سید السردار تو اپنے جد امجد کی پیاس کو احساس کر رہے ہوں گے کہ میرے جد امجد پیاسے تھے. ہم لوگوں کے لیے تو صرف سننا اور دیکھ پڑھنا ہے, ہم باقی جملات کہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. ہم نے صرف پڑھا اور سنا ہے کہ بی بی زینب بازار ہونے گئی ہیں. وہ سید السردار تو گویا ہر لمحے کو دیکھ رہے ہیں. نہیں معلوم ان کے دل میں کیا گزرتی ہوگی جب کبھی وہ اپنے جد امجد کے حادثات کو, مصائب کو پڑھتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے. ہم نے اور آپ نے صرف سنا ہے یا پڑھا ہے کہ جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کرنے لگے تو فرمایا اکبر بیٹا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا ہے. ہم نے صرف پڑھا ہے
अपने सब सुन रहा है। हाँ में से कुछ लोग बाप है वो जानते हैं जवान बेटा जाता है तो क्या होता है, ये अपने सब सुन रहा है और कुछ नहीं हुआ। ये कि सैयद शोहदा को अली अकबर के गिरने का मंजर देखना पड़ा, ये कि सैयद शोहदा अली अकबर की तरफ लपके और सैयद शोहदा ने वहां पहुंच कर एक जुमला कहा और फरमाया वो अलग दुनिया बाद अकेल अफवाह है अकबर, तेरे बाद दुनिया में कुछ नहीं है। ये हकायक हम लोगों ने सिर्फ सुने हैं।
उलमा इसके ऊपर इसरार करते हैं कि आया
बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खेमे के दरवाजे पर तशरीफ ले आई थी, सैयद शोहदा अली अकबर की लाशें पर खड़े थे, दूर से अपनी बहन को देख कर कहा बहन मैदान जंग में नहीं आना अभी मैं जिंदा हूं। उलमा कबूल करते हैं कि हाँ ये वाकया हुआ था और सैयद शोहदा ने अपनी बहन को रोका था कि आप मैदान जंग में नहीं आइएगा। अब गुफ्तगू इस बात पर है कि बीबी ज़ैनब को पता था, वो भाई के मिजाज को जानती थी कि भाई मैदान जंग में नहीं आने देंगे तो वो दरवाजे तक क्यों आई थी। जवाब बस इतना है वो चाहती थी भैया अली अकबर की लाशें को दे देंगे वो मुझे देंगे लाशें पे से तवज्जो हट जाए।
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اس دنیا میں ان کی زیارت اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار مجاہدین اسلام مجاہدین اہل بیت دنیا کی جس کوشے میں بھی ہوں کفر کے خلاف کر سر پیکار انہیں فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے اس سیلاب میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، اے پاک پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے انجام دینے کی سعادت نصیب فرما، اے پاک پروردگار تمام دعائیں امیدیں آرزوئیں تیری حجت کے لیے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے عوام و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانصاروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔